یہ وہ صوفی ہے. صوفیوں کا مقام آسان نہیں ہے پیاروں. کوئی یہ کہیں کہ بھئی چلو یہ لفظ صوفی, لفظ صوفی کی بات کریں کہ بھئی قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ قرآن میں صوفی کا کوئی لفظ آیا ہو. قرآن میں تو لفظ صوفی آیا ہی نہیں, پھر صوفیت ثابت کہاں سے ہے؟ سنو, یہ کتاب العلماء کے لکھنے والے ہی جنہوں نے تصوف کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہی فرماتے ہیں کہ قرآن کا انداز بیان الگ ہے, الگ ہے. قرآن میں صوفیوں کو کہیں تو ذاکرین کہہ کر خدا یاد کیا ہے, کہاں کہیں صابرین کے نام سے یاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ, کہیں سابقین سبقت لے جانے والوں کے نام سے یاد کرتا ہے, کہیں صبر کرنے والوں کے نام سے یاد کرتا ہے. اس قسم کے بے شمار صوفیوں کے نام قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں. یہ تمام نام صوفیوں کے ہیں جی. ہاں بے شک بے شک, ہاں بے شک بے شک. مرحبا مرحبا, اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. کہ قرآن سے یہ ثابت ہے پیارو. صوفی کا مطلب آپ نے سمجھا, تصوف کا مطلب سمجھا. اب میں یہ بتاؤں کہ صوفی اور تصوف, تصوف پر جس نے قدم رکھا وہ صوفی بن گیا, تو پھر ان صوفیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ صوفیت کو حاصل کیسے کرتے ہیں؟ یہ کیسے صوفی بنتے ہیں کہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام کشیری سے یہ سوال کیا کہ حضور تصوف کی ابتدا کیسے ہوئی آپ کی, آپ نے تصوف میں ابتدا کیسے کی؟ بڑی عظیم بات ہے. کس سے سوال کرنے والا کون ہے؟ داتا گنج بخش لاہوری. کس سے سوال کرتے ہیں؟ امام کشیری سے. اے امام بتاؤ کہ تصوف میں آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امام کشیری فرماتے ہیں, ایک مرتبہ گھر کی کھڑکی کے لیے مجھے ایک پتھر کی ضرورت پڑی, گھر کی ایک کھڑکی کے لیے مجھے ایک پتھر کی ضرورت پڑی. میں پتھر کی تلاش میں نکلا, جس پتھر کو اٹھاتا وہ گوہر بن جاتا, جس پتھر کو اٹھاتا ہاتھ لگاتا وہ گوہر بن جاتا, سونا بن جاتا. میں اس پتھر کو پھینک دیتا, میں اس پتھر کو پھینک دیتا. یہ بات کہہ کے وہ خاموش ہو گئے. بتاؤ اس بات سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ اس بات سے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. مطلب سمجھ میں نہیں آیا پیارو. جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے وہی تو تصوف ہے, اسی کا نام تو تصوف ہے. قرآن میں تین چیزیں بیان کی. ایک آیت محکمات, آیت محکمات وہ ہیں جنہیں سب کو ہی سمجھ لیں, سب کو ہی سمجھ لیں. ایک آیت متشابہات جنہیں کوئی کوئی سمجھے, اور ایک حروف مقطعات جنہیں کوئی نہ سمجھے. ایک دینے والا سمجھے, دوسرا لینے والا سمجھے. تو تصوف یہ سمجھ لو آیت متشابہات کی طرح ہے جنہیں کوئی کوئی سمجھے. صوفیوں کے رموز, ان کے اسرار سمجھنا ایسے نہیں ہوتا پیارو. پہلے ان کے دروازے پر, ان کی دہلیز پر پڑے رہنا پڑتا ہے, تب یہ دل کا حال کھولتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں, تب یہ صوفی حضرات بڑے چالاک ہوتے ہیں. ان سے سائل کرنے والے, سوال کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ برتن کچا ہے یا پکا, یہ عاشق کچا ہے یا پکا. ایسا تو نہیں کہ پانی ڈالے نکل جائے. ہم ایک مٹکا بھی بازار سے خریدتے ہیں, اسے ٹٹول کے, ہماری عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہے, وہ بھی برتن کو ٹٹول کے, کہیں کوئی درار کوئی ترار نہ پڑی ہو. دنیا کا 5-25-50 روپے کا برتن ہم جانچ کے تباہ ٹٹول کے ہم خریدتے ہیں. تو آخرت کا سودا کرنا ہے پیارو, کیا ایسے ہی ہم ہاتھ دے دیں گے؟ صوفی بڑے چالاک ہوتے, دیکھتے ہیں کہ عاشق کچا ہے یا پکا, یہ برتن کچا ہے پکا. اگر برتن کچا ہے تو کچھ تھوڑے سے جواب میں اسے راضی کر کے ودا کر دیں گے, اور دیکھیں گے کہ برتن پکا ہے, جن کی تلاش انہیں بھی رہتی ہے, تب دل کا حال کھولتے ہیں, تب یہ دل کا حال کھولتے ہیں. امام کشیری یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئے. اب اس بات کا خلاصہ داتا گنج بخش لاہوری فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام کسیری کی نگاہ میں پتھر اور گوہر دونوں برابر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کون خلاصہ کرتا ہے اس بات کا؟ داتا گنج بخش لاہوری، کہ ہرگز ایسا نہیں کہ امام کی نگاہ میں پتھر اور گوہر دونوں برابر ہے، نہیں بلکہ ان کی نگاہ میں پتھر گوہر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جی، ان کی نگاہ میں پتھر گوہر سے بھی زیادہ بہتر ہے، پتھر بہتر ہے گوہر سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو پتھر کی ضرورت تھی، نہ کہ گوہر کی، نہ کہ گوہر کی۔ یہ پتھر کو ہاتھ لگانے سے گوہر کیوں بن گیا؟ کیونکہ انہوں نے دوستی کا ناطا رب کے ساتھ جوائن کیا ہے۔ آزماتا ہے کہ جو میری دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف دعویٰ کرتا ہے یا حقیقت میں بھی ہے؟ تو دیکھا کہ حقیقت ہے، تب نوازے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد چند کلمات۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ مبارک میں 3.5 سال جاروب کشی کرنے کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا۔ اس خادم کو 1968 سے 1971 تک نوجوانی کے عالم میں سرکار غوث اعظم کے دربار کی جاروب کشی ملی، وہاں کی خدمات ملی، اور وہی ایسے استاد ملے جنہوں نے مجھے علم حدیث، علم فقہ، تفسیر اور ساتھ ہی میں علم رمل اور علم ظفر سے مجھے سرفراز فرمایا۔ میں عرض کروں، مدرسوں کی تعلیمات یا مدرسوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یہاں نہیں اترتا۔ میں نے بھی 6 سال 9 مہینے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں گزارا ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر وہ دارالعلوم کی تعلیمات یہاں نہیں اترتی، اس وقت تک نہیں اترتی جب تک کہ ان فقیروں کی اور ان ساداتوں کی صحبت نہ اختیار کی نہیں اترتی۔ ایک عجیب بات میں یہ محسوس کر رہا ہوں، جس فاضل نوجوان نے ابھی جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں حضرت مولانا روم کی مثنوی سے شروع کیا اس شخص نے، اور صوفیت کے ان تمام نکات کو آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کیا، جس کو پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے اکابرین سوچتے ہیں کہ پیش کیا جائے نہیں کیا جائے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس فاضل نوجوان سے نکلے ہوئے جملوں پر پہلے ان کو اور ان کو بعد میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تقریر کا کرنا بہت آسان ہے، گفتگو کا کرنا بہت آسان ہے، بات چیت کا کرنا بہت آسان ہے، سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا سب سے مشکل ہے۔ عمل کی توفیق جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو دیتا نہیں، وہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں باعمل ہوں، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا باعمل ہونے کا۔ ویسے بھی مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب ابن الولد کے اندر لکھا، جو اپنے بیٹے سے انہوں نے خطاب کیا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آخری سانس تک مسلمان ہونے کا دعویٰ مت کرنا۔ اس نقطے کو وضاحت کروں گا، آخری سانس تک مسلمان ہونے کا دعویٰ مت کرنا، لیکن یہ یقین رکھ کہ تیرا ہر قدم مسلمانی پہ اٹھ رہا ہے، مگر اس بات کا دعویٰ مت کرنا۔ بیٹے نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ اس میں کیا خباد ہے کہ ہم دعویٰ نہ کریں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں اٹھتا، وہ وفاداری کا پیکر ہوتا ہے، وہ وفاداری کا پیکر ہوتا ہے، وہ بے وفا نہیں ہوتا، مگر کیوں کہ جس دنیا میں وہ سانس لے رہا ہے وہ دنیا پر فتن ہے، کون سا قدم مسلمانی کے خلاف اٹھ جائے اور تیرے ایمان میں ڈگمگا جائے تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے آخری سانس تک دعویٰ مت کرنا، لیکن آخری سانس تک سکرات پہ جانے سے پہلے تجھے یقین ہو جائے کہ واقعی تو نے مسلمانی پر زندگی گزار دی، تو الحمدللہ اس وقت دعویٰ کر کے ایک مسلمان اس وقت کھڑا ہے اور آپ کے سامنے ثابت قدم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہم سب عیسیٰ کے پتلے ہیں، سراپا گناہگار ہیں، ہر کوئی سراپا گناہگار ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ دیکھو گناہگارو آپس میں محبت رکھو، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ آج جو کچھ اس خادم کو، اس خاکسار کو، اس ادارے نے جو ذمہ داری عطا کی ہے، میں نہ اس کا دعویٰ کروں گا، نہ میں اس کا کفیل ہوں، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جو لوگ مجھے ذمہ داری سونپ گئے ہیں وہ لوگ میرے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ میں ثابت قدم ثابت ہوں، انشاءاللہ میں ثابت قدم ثابت ہو جاؤں گا ان کی دعاؤں پر۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنے تمام مشائقین بزرگوں کا بھی سے بھی دعا چاہتا ہوں کہ جب جب بھی میں بنگلور کی سرزمین پر آؤں اور صوفیوں کی خدمات کے لیے آؤں تو ہر صوفی مجھے محبت کی نظر سے دیکھے، تنقیدی نظر سے نہ دیکھے، اس لیے کہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی، تنقید بگاڑتی ہے۔ تنقید مت کرو، اصلاح کرو، محبت کرو اور محبت کے جملے پیش کرو۔ محبت کے جملے دل میں اترتے ہیں، تنقید کے جملے دل میں نہیں اترتے۔ اس لیے ایک دوسرے کو چاہو، ادب کرو، اور یہ یاد رکھو میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر سامنے والے کو اپنے سے بڑا سمجھو، مرتبے میں اس کو اور زیادہ مرتبہ دو۔ اگر اپنے سے سامنے والے کو تم مرتبہ دیتے رہو گے، مانا کہ میں اپنے مقام پہ بہت بڑا جج ہوں لیکن ایک معمولی آدمی کو مقام دے رہا ہوں، اگر یہ سبق دیکھنا ہو تو لیاقت پیرا کو دیکھ لو، وہ معمولی سے کرسی پہ بیٹھ کے ہر شخص کو کتنے ادب سے سلام کرتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، ہم کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ صوفی ہیں، وہ ادب بتا رہے ہیں کہ صوفیوں کا ادب یہ ہوتا ہے، صوفیوں کا ادب یہ ہوتا ہے۔ تو کوئی صوفی کسی کو گرا کے نہیں بولتا اور نہ گرا کے دیکھتا ہے، صوفی سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب پہ سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمارا اللہ نے
جانا کے جلووں سے، میرے جانا کے جلووں سے منور آشیاں میرا، میرے جانا کے جلووں سے منور آشیاں میرا، تیری چوکھٹ کے سجدے سے مقدر تہکشا میرا، تیری چوکھٹ کے سجدے سے مقدر تہکشا میرا۔
یہ پیر اور مرید میں جو نسبت ہوتی ہے اس کے تعلق سے شعر ہے۔
فقط یک ان کی نسبت سے ہوا مجھ پہ کرم ایسا، فقط یک ان کی نسبت سے ہوا مجھ پہ کرم ایسا، یہاں نہ انتہا میرا وہاں نہ انتہا میرا، یہاں نہ انتہا میرا۔
ایک اور شعر، خاص کر جو محفل سماع میں رقص کرتے ہیں ان کے تعلق سے شعر ہے۔
میں بسمل کی طرح محفل میں ان کی رقص کرتا ہوں، میں بسمل کی طرح محفل میں ان کی رقص کرتا ہوں، میری دیوانگی پر ارشاد ماں ہے مہرباں میرا, میری دیوانگی پر شاد ماں ہے مہرباں میرا, میرے جانا کے جلووں سے میرے آئی نئے دل میں نگاہوں میں تیرا جلوہ, میرے آئی نئے دل میں نگاہوں میں تیرا جلوہ, جدھر دیکھوں ادھر تو ہے نہا میرا آیا میرا, جدھر دیکھوں ادھر تو ہے نہا میرا آیا میرا, میرے جانا کے جلووں سے.
یہ خاص شعر ہے جو خاص تصوف کی اونچی محفل اونچا مقام جن کو حاصل ہے, خاص کر جو جو صوت سرمت کے تعلق سے جن کو علم ہے اس کے تعلق سے ایک شعر ہے.
بتاؤں کیا میں کس کی دھن میں ہوں اور جستجو کس کی, بتاؤں کیا میں کس کی دھن میں ہوں اور جستجو کس کی, وہ صوت سرمدی سر میں ہے پنہا راز دا میرا, وہ صوت سرمدی سر میں ہے پنہا راز دا میرا, تصور میں تفکر میں تغافل کی ضرورت کیا,
تغافل یعنی غفلت کرنا یعنی دیر کرنا اس کے تعلق سے.
تصور میں تفکر میں تغافل کی ضرورت کیا, چلے آؤ تمہارا ہی مکاں ہے جو مکاں میرا, چلے آؤ تمہارا ہی مکاں ہے جو مکاں میرا.
مختے کا شعر ہے.
تیری پہچان گر پوچھے بتا برہان بس اتنا, تیری پہچان گر پوچھے بتا برہان بس اتنا, گدا بندہ نوازی ہے یہی نام و نشاں میرا, گدا بندہ نوازی ہے یہی نام و نشاں میرا, تیری پہچان گر پوچھے بتا برہان بس اتنا, گدا بندہ نوازی ہے یہی نام و نشاں میرا, میرے جانا کے جلووں سے.
شکریہ. السلام.
محترم صوفی تصوف, تصوف کی ابتدا راہ سلوک, یہ ڈیفینیشن کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی. اب ان صوفیوں کے معاملے میں جو صوفی بن جاتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے صوفیوں کے معاملے میں, اور صوفیوں کی بارگاہ میں جانے کے آداب قرآن سکھا رہا ہے. قرآن میرے سامنے ہے, پندرواں پارا, سبحان الذی, سورہ کہف. یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں, واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, اس میں سے جو نکلتا ہے وہ صرف بتانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب کہف کی روشنی ڈال دوں. یہ اللہ کے چند ولی تھے, صوفیوں کی ایک جماعت تھی, اللہ والوں کی ایک جماعت تھی, درویشوں کی ایک جماعت تھی, جو ایک بادشاہ کے ظلم و ستم سے یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے رات کے اندھیرے میں جا رہی تھی. ایک کتے نے دیکھا تو ان کے پیچھے ہو لیا. قرآن پاک میرے سامنے ہے. ان اللہ والوں میں سے ایک کی نظر, ایک کی نگاہ اس کتے پر پڑی. سوچا کہ کتا ہے, کتے کا کام ہے رات کے اندھیرے میں جب کسی آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا ہے, کتے کا کام ہی بھونکنا ہے. اگر یہ بھونکے گا تو بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چل جائے گا تو ہم کو پکڑ کے قید میں ڈال دیں گے. تو اس اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے نے, ایک صوفی نے پتھر ہاتھ میں اٹھا کر اس کو مارنے کی کوشش کی. اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے زبان عطا فرما کہ میں ان سے باتیں کروں, زبان عطا فرما کہ ان صوفیوں سے میں باتیں کروں. اللہ نے زبان عطا فرمائی. وہ کتا کہنے لگا, اے صوفیو, اے درویشو, میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھوکا کرتے ہیں, جو میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھوکا کرتے ہیں, میں تو آپ کے پیچھے آپ کا وفادار بن کے آیا ہوں, اور جب تک آپ کی صحبت میں رہوں گا میں کبھی بھوکوں گا نہیں, کبھی بھوکوں گا نہیں. اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ اصحاب کہف چلے, کہف کہتے ہیں غار کو, اصحاب مانے والے, غار والے, یہ درویشوں کا نام ہی ہے, صوفیوں کا نام ہے کہف والے, غار والے. یہ چلے اس غار کے اندر سوئے. قرآن فرماتا ہے کتنے سال سوئے, 309 سال تک. اس کے اگر ایک ایک آیت پڑھ کے میں ترجمہ کروں تو وقت بہت ہو جائے گا, اس لیے اس کا جو روشنی ہے وہ زبان ہی ڈال دوں پھر آگے بتا دوں. کچھ وقت میں مجھے اپنا مضمون سمٹنا ہے. یہ اللہ والے 300, قرآن فرمایا 309 سال تک سوئے, ساتھ میں کتا بھی 309 سال تک سویا, 309 سال تک. اور کہاں سوئے؟ اصحاب کہف, یہ اللہ والے, یہ صوفیان غار کے اندر سوئے, اور کتا غار کی دہلیز پر سویا, کتا غار کی دہلیز پر, دروازے پر سویا. 309 سال کے بعد یہ اللہ والے اٹھے, ساتھ میں وہ کتا بھی اٹھا, ساتھ میں کتا بھی اٹھا. یہ واقعہ ایسا ہے جس میں بے شمار سوالوں کے جواب, جو صوفیہ پر جو سوال اٹھتے ہیں یہ واقعہ ہی سارے سوالوں کا جواب, ایسا سمجھ لو. اب مفسرین کرام, امام ساوی, امام طحاوی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہر 6 مہینے کو کروٹ بدلتے تھے, ہر 6 مہینے کو کروٹ بدلتے تھے. ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 محرم کو کروٹ بدلتے تھے. بہرحال قرآن فرماتا ہے کہ جب جب اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے غار میں, ساتھ میں ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا تھا, ساتھ میں کتا بھی کروٹ بدلتا تھا. 309 سال کے بعد اٹھے, کتا بھی اٹھا. کتے نے وعدہ کیا تھا, آپ کی صحبت میں رہوں گا, کبھی بھونکوں گا نہیں. کتنے سال تک خاموش رہا؟ 309 سال تک بھونکنا چھوڑ دیا. اور آج ہم ایسے بے صبر ہیں, اللہ والوں کی چوکھٹ پر چند لمحے, چند منٹ, چند گھنٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے جاتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں, امبار لگا دیتے ہیں. یہ ولی اللہ کے پاس, یہ صوفی کے پاس ہم اتنی بار گئے ہمیں کچھ نہ ملا, اتنی بار گئے ہم کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ارے نادان, قرآن اٹھا اور اس کتے سے ادب کا سلیقہ سیکھ, کتے سے ادب کا طریقہ سیکھ. کہ 309 سال تک صوفیوں کی چوکھٹ پر پڑا رہا, کبھی بھوکا پیاسا پڑا رہا, لیکن کبھی بھوکا نہیں. 309 سال کے بعد اٹھے, پوچھا ان میں سے کسی نے, کم لبس تم, آپ کتنا سوئے؟ ان میں سے اللہ والوں نے فرمایا, صوفیوں نے کہا, فرمایا یومن او باز یومن, ایک دن یا دین کا کچھ حصہ, یعنی ایک دن یا آدھا دن سوئے. کہو سبحان اللہ, 309 سال صوفیوں کی جماعت سوئی رہی, اور جب اٹھے پوچھا کتنا سوئے تو کیا جواب دیا, ایک دن یا آدھا دن سوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ 309 سال کے بعد اٹھنے والوں نے کم سے کم اپنا لباس تو دیکھا ہوگا, غار کا حال دیکھا ہوگا, کتے کو دیکھا ہوگا, تب کہا ہوگا کہ ایک دن یا آدھا دن سوئے. قربان جاؤ پیارو, 309 سال تک یہ سوئے رہے، ان کے دامن پر گرد و غبار یا داغ تک نہیں لگا تھا. قرآن کو اٹھا لو، قرآن شاہد ہے اس بات کا. ان کے دامن پر آج ہم ایک ہی لباس 3 دن پہن رکھیں، 3 دن پہن لیں، دیکھو لباس کا حال کیا ہوتا ہے. کسی نئے لباس کو لا کے 30 سال تک پڑا رکھو، 30 سال کے بعد نکالو، اس کے تار تار الگ ہو جائیں گے. یہ 309 سال تک سوئے رہے اور جب اٹھے تو اپنا لباس دیکھا ہوگا، لباس دیکھا ہوگا، غار کا حال دیکھا ہوگا، کتے کا حال دیکھا ہوگا، تب کہا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ صوفی اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ والے تھے، کپڑے اللہ والے تھے؟ یہ کپڑے جو انہوں نے پہنے تھے یہ ولی تھے؟ یہ کتا ولی تھا؟ تو کپڑوں کو تو سڑ جانا چاہیے تھا، کتے کو تو پگھل جانا چاہیے تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے 309 سال کے بعد جب اٹھے کپڑے بھی سلامت تھے، کتا بھی سلامت تھا، کتا بھی سلامت تھا. کیا پتا چلا کہ ان صوفیوں کی صحبت میں جو رہتا ہے صوفی تو سلام، یہ 309 سال تک سلامت رہے، زندہ رہے. یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ولیوں کا یہ حال ہو کہ 309 سال تک ان کے کپڑوں کو دامن کو داغ نہ لگے، تو امت مصطفیٰ کے ولیوں کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے ولیوں کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے لباس کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی دہلیز پر پڑے رہنے والے غلاموں کا، مریدوں کا عالم کیا؟ اسی بات میں سے بے شمار نکات نکل سکتے ہیں. انشاءاللہ جب کبھی بھی موقع آیا، انہیں بزرگوں کے قدموں کا صدقہ ہے، جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے کچھ عطا کیا ہے. بہرحال بات کو آگے لے جاؤں کہ ولی کی صحبت میں جو رہتا ہے تو اللہ جب اپنا فضل و کرم، اپنی برکتیں، اپنی عنایتیں ولی پر نازل کرتا ہے جس طریقے سے، تو ولی کی صحبت میں اس کی دہلیز پر پڑے رہنے والے ان کے غلاموں کو بھی ان میں سے حصہ عطا ہوتا ہے. ان کے غلاموں کو، ان کے مریدوں کو، ان کے وفاداروں کو بھی ان میں سے حصہ ملتا ہے، جیسے اصحاب کہف کے کتے کو حصہ ملا. 309 سال کے بعد وہ بھی اٹھا، اور قرآن تو اس کتے کا انداز بیٹھنے کا انداز بیان بھی عطا فرماتا ہے. بتاؤ آپ کتے سے چاہے جتنا پیار کرو، کوئی یہ کہتا کہ میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، میری گائے، میری بکری ایسے بیٹھتی ہے؟ قرآن تو کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان فرماتا ہے. تھا تو کتا، اسی کتے کے معاملے میں حدیث پاک ہے کہ جس گھر کے اندر کتے کی لال پڑ جائے اس گھر میں 40 دن تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہاں تو قرآن کی کتے کی تعریف قرآن فرما رہا ہے. کیوں؟ کتا تو تھا، کتا وہ بھی تھا، کتا یہ بھی تھا، لیکن یہ ولیوں کے در کا وفادار تھا، اس لیے اللہ نے اسے تعریف فرمائی. خیر، قرآن یہ صوفیوں کا حال دیکھا، اب صوفیوں کی صحبت کیسے اخذ کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، ان کا حال بھی سن لیں. قرآن میں ربط بین الصور ہوتے ہیں، دو صورتوں کے درمیان صور تعلق، وہ بھی ہوتا مفسرین کرام کا کام ہے، میں جاہل ہوں. اور ایک ہوتا ہے ربط بین الآیات، ربط بین ال دو آیتوں کے درمیان تعلق جوڑنا، یہ مفسروں کا کام. اب اصحاب کہف کا سارا واقعہ قرآن نے بیان فرما دیا، اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اے لوگو، اللہ اپنے بندوں کو تاکید، قرآن اشارہ دے رہا ہے، اے میرے بندو اصحاب کہف کا واقعہ سن لیا؟ ہاں مولا سن لیا. میرے ولیوں کی، میرے صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کتے کے حال کو جان لیا؟ ہاں مولا جان لیا. اب آگے کا حکم سن، اللہ فرماتا ہے بندے اب آگے کا حکم سن. کیا حکم دیتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جس طریقے سے اصحاب کہف کا کتا ان کی دہلیز پر جم کر 309 سال تک پڑا رہا، بیٹھے رہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نادان تو بھی میرے ان ولیوں کی صحبت میں ایسے جم کے بیٹھ جایا کر، ایسے جم کے بیٹھ جا جیسے وہ کتا پیر جم کر بیٹھا رہا. 309 سال تک نہ بھوکا تو بھی نہ بھو، فریادیں نہ کر، شکایتیں نہ کر، سوالات نہ کر، ان کا وفادار بن کے دہلیز پر پڑا رہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائے رکھ ان کی دہلیز پر. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، مولا یہ تیرے کون سے بندے ہیں، یہ صوفی کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون، کہ یہ وہ بندے ہیں جو رات دن صبح شام اپنے یار کو اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں, یار حقیقی کا ذکر کیا کرتے ہیں, راتیں رو رو کر گزار, ہم راتیں سو سو کر گزارتے ہیں, یہ راتیں رو رو کر گزارتے ہیں. مولا یہ صوفی رات دن جو تیرا ذکر کرتے ہیں اس سے چاہتے کیا ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون وجہہ, یہ اور کچھ نہیں چاہتے, یہ جنت نہیں چاہتے, یہ حور و غلمان نہیں چاہتے, صرف یہ میرے دیدار کے متمنی ہے. یریدون وجہہ, میرے دیدار کے, میرے جلوے کے متمنی ہے. قرآن فرماتا ہے, بزرگان دین کی چوکھٹ کے آداب بیان فرماتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ اچھا بندو جم کر بیٹھ گئے میرے صوفیوں کی صحبت میں, ولیوں کی صحبت میں جم کر بیٹھے گئے؟ ہاں مولا بیٹھ گئے. سن بندے, لا تعد لا تعد عیناک عنہم, بیلنس پر بیٹھا تو ہے لیکن تجھے معلوم ہے کہ ولیوں کی صحبت میں کیسا بیٹھا جاتا ہے؟ میرے صوفیوں کی بارگاہ کے آداب معلوم ہے؟ مولا نہیں معلوم. سن, لا تعد عیناک عنہم, کہ جب تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو ان کے چہروں پر جمائے رکھو, اپنی نگاہوں کو ان کے چہروں پر جمائے رکھو, اپنی نگاہیں ان سے چہرے سے ہٹنے نہ پائیں. قرآن درس دے رہا ہے, ادب کا طریقہ بارگاہ ولایت کا قرآن سکھا رہا ہے, اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹانا نہیں, جمائے رکھنا. اور یہی تعریف میں نے کہا تھا امام قشیری نے, ارے ہاں ابو علی دقاق نے کی تھی, کہ تصوف نام ہے یار کی دہلیز پر پڑے رہنے کا, یہ یہی سے تعریف لی ہے. اپنی نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹانا نہیں. مولا اگر ہم ناتیس بندے ہیں, گنہگار بندے ہیں, ہماری نگاہوں میں وہ قابلیت نہیں ہے, ہماری نگاہوں میں وہ وقار نہیں ہے کہ ہم ان کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمع کر رکھیں, اگر ہماری نگاہیں ان کے چہرے سے ہٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ قرآن الٹیمیٹم دے رہا ہے, نادان سن, ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے نگاہیں ان کے چہرے پر جمائے رکھ. کیوں؟ کہ اگر تیری نگاہ ان کے چہرے سے ہٹ گئی, تُرید و زینت الحیات الدنیا, تو دنیا کی زینت میں, آرائش میں, زبائش میں گم ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اگر تیری نگاہ ان کے چہرے سے ہٹ گئی تو دنیا کی آرائش میں کھو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. تو پیارو یہ اللہ والوں کی بارگاہ, صوفیوں کی بارگاہ, تصوف کا مقام, یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیوں کا یہ مقام عطا کیا ہے, ان کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں. اب آخری بات, اس کا کوئی خلاصہ نہیں کرنا, کہ اللہ والوں کو جو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے, اللہ والوں کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے, یہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کے ولیوں کا یہ مقام ہے, تو امت مصطفیٰ کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا؟ اندازہ لگاؤ پیارو, امت مصطفیٰ کے ولیوں کا عالم اگر سننا ہے سنو, ولیوں کی بارگاہ کے آداب سیکھ لیے, یہ ولیوں کو یہ مرتبہ مقام دنیا میں یہ ہے, تو آخرت میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ سنو, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم انبیاء ولا شہداء. شہداء حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاد نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ, کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے, کچھ درویش, کچھ صوفی ایسے ہیں, لوناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء, کہ نہ وہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, نہ یہ شہید ہیں. یقبتہم الانبیاء والشہداء, مگر یقبتہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمقامہم من اللہ, مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو جو بارگاہ الہی میں عطا ہوا ہے, اس مقام کو دیکھ کر شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے قیامت کے دن. یہ اللہ والوں پر, یہ صوفیوں پر جو اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا, اس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. قالو یا رسول اللہ, تخبرنا من ہم، آقا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے کہ قیامت میں انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے. مولا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے، ماں ہوں من ہوں. قال رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، ہم قوم تحابو بروح اللہ علا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا. اے میرے صحابہ سنو کہ یہ ایسی جماعت ہے صوفیوں کی، یہ اللہ والوں کی، قریشوں کی ایسی جماعت ہے کہ یہ صرف محبت کرتے ہیں تو میرے لیے محبت کرتے ہیں، دنیا میں آپسی رشتہ داری اور مال کی لین دین کی وجہ سے نہیں، صرف میری خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داری خونی تقاضوں کی وجہ سے نہیں، صرف میری خاطر، میری محبت کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کے محبت میں خلوص ہے، لالچ نہیں ہے. فواللہ ان وجوہہم لنور، قسم اللہ کی ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے نور سے مزین ہوں گے. ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نور سے مزین ہوں گے. وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، اور قیامت کے دن نور کے ٹیلوں پر صوفیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہوگی. یہ درویشوں کی جماعت قیامت میں کہاں بیٹھی ہوگی؟ نور کے ٹیلوں پر. وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، نور کے ٹیلوں پر جلوہ فرما ہوگی. لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاس، جب اہل محشر خوف زدہ ہوگا ان صوفیوں کو کوئی خوف نہ ہوگا. وَلَا يَحْزَنُونَ اِذَا حَزَنَ النَّاس، جب سارا قیامت کا میدان غم زدہ ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، جب انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا. مولا آخر یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ یہ کون ہے کہ جو نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، جن کے چہرے نور سے منور ہوں گے، یہ کون ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اور کوئی نہیں، یہ میرے ولی ہیں، میرے درویش ہیں، میرے صوفی ہیں، جو میری یاد میں رات دن گزارا کرتے ہیں، مجھے پکارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس روایت کو امام داؤد نے، امام نسائی نے اور ابن حبان نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال، ان بزرگوں کی خدمت کا سلیقہ عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کا اور رسول پاک کا وفادار بنا دیں. السلام علیکم.
نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے، اور گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے، گزر رہی ہے میری زندگی قرینے سے. ارے درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی؟ اس مصرعے پہ اگر میں رک جاؤں تو علماء کرام کفر کا فتویٰ لگا دیں گے کیا کہہ رہا ہے. اولیاء کرام کی پوری سوانح حیات پڑھی ہے، ہر ولی نے التجا کی، درخواست کی سرکار سے، ہمیں موت دے تو مدینے میں موت دے. مگر یہ خادم کیا کہتا ہے سنیے، کہ درے رسول پہ مرنے کی آرزو کیسی، حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. خصوصاً میری صف میں بیٹھنے والے، میں تمام بزرگوں سے پہلے معافی چاہ لوں، سوالات کے جوابات دینے کے لیے اگر میں کھڑا ہوں تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کے مرتبے کا اظہار کر رہا ہوں، نہیں، بالکل نہیں. میں سوالات کے جوابات اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے بزرگ اگر میں غلط جواب دوں تو یہ اصلاح فرما دے، میں اس لیے کہا. ذہن میں یہ بات رہے. وجہ تسبیح یہ ہے کہ جن بزرگوں کی صحبت پہ میں رہا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر سوال کا جواب دے دیتے. اب ظاہر ہے یہ خادم جب ان کی قدموں میں رہا ہے وہ عادت مجھ میں بھی پڑ گئی. لیکن کیونکہ تصوف عرفان جو ہے وہ میرا سبجیکٹ رہا ہے, وہ میرا مضمون رہا ہے, میں نے عرفان کے 122 نکات پر کتابیں لکھی ہے, مضامین لکھے ہیں, تو اس لیے وہ مجھے یاد ہے. تو میں تصوف اور عرفان کے چھوٹ پہ جواب دیتا ہوں. صرف جواب نہیں دیتا تو میں فقہ کے مسئلے پہ جواب نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کے جواب علماء دے دیتے ہیں آسانی سے. تو میں سلیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ پہلا سوال وہ دوہرا ہے.
جی کامل پیر نہ ملے
جی
تو پھر بیعت ہونا ہے یا نہیں؟
اچھا بہت اچھا سوال ہے, آپ لوگ غور فرمائیے, سوال بہت اچھا ہے. موجودہ دور میں یہ سوال ایک فضا کی طرح ہوا کی طرح گردش کر رہا ہے کہ اگر ہمیں کامل پیر نہ ملے تو ہم کیا کریں.
کامل پیر کس کو کہتے ہیں
اور کامل پیر کس کو کہتے ہیں؟ بیعت ہو یا نہیں ہو؟ بہت مختصر جواب دوں گا, بیعت ہونا بے انتہا لازم ہے. پہلے تو یہاں سے سمجھ کے چلیے. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کامل پیر نہ ملے تو پھر کس کو؟ اچھا کامل کہتے کس کو ہے پہلا سوال, کامل کہتے کس کو؟ ایک پیر نے ایک صاحب کو خلافت دے دی, مگر وہ شریعت کے پابند نہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کامل نہیں. پہلے یہ سمجھ لیجیے, شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کامل نہیں. شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کی پہلی سیڑھی ہے. جب تم اسی پر نہیں چڑھ سکتے تو تم معرفت تک کیسے جاؤ گے؟ پہلی سیڑھی تو وہی ہے. شریعت افضل ترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا, معرفت حاصل کرنے کا. تو پہلی کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے, اب جن صاحب کو خلافت مل گئی ہے ان کا جواب یہ ہے کہ صاحب میرے پیر نے کچھ تو سمجھ کے مجھے خلافت دیا ہوگا, پیر نے دیا کچھ تو سمجھ کے دیا ہوگا. دوستو تیرے پیر کو خلافت ملی تو اس نے تیرے کو خلافت دے دیا, تیرا پیر ہی کامل نہیں ہے تو کب کامل ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں میں, تیرا پیر ہی کامل نہیں ہے تو کب کامل ہوگا؟ کامل کے لیے شرط ہے کہ ہر قدم پر شریعت کا اس کو لحاظ رکھنا پڑے, ہر قدم پر, ہر سانس, ہر لمحہ اس کو شریعت کا لحاظ رکھنا پڑے. کامل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس خلیفہ میں, اس پیر میں یہ تو دیکھو کہ بڑوں کا ادب کرتا یا نہیں, بچوں سے شفقت کرتا یا نہیں, یتیموں اور بے قصوں کا سہارا بنتا یا نہیں, یہ بھی دیکھو. کامل ہونے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی. اور تیسری بات بزرگوں نے یہ فرمایا وہ پیر کیسا رہے, ایک مرید روتا ہوا گیا اور اس کو ہنسا کے نہیں بھیجا, ایک مرید فریاد لے کے گیا اور اس کی فریاد کو پوری نہیں کرا, ایک پیر کے چوکٹ پہ ایک مرید پہنچا اپنی مراد کو پیش کیا اور اس کی مراد پوری نہ ہو. تجھ میں اتنا وصف ہونا چاہیے اے پیر کہ جب تیرا مرید کوئی مراد لے کر آئے روتا ہوا آئے تو اس کی تو مراد کو پوری کر, اس کو خوش ہو کر بھیج دے. یہ بھی کامل ہونے کی نشانی. پچھلے دو مہینے پہلے ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا یہاں پہ اس خادم سے, ایک بھی نہیں ملا پورے شہر میں تو ہم کیا کرنا. اچھا سوال کیا تھا, پورا شہر ٹٹول مارے ایک بھی نہیں نکلا ایسا جیسا آپ بتا رہے ہو. اس وقت شاید وہ ایکس منسٹر کی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر, ان کا نام بھول گیا, یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے کرناٹک کے ایکس منسٹر تھے ابراہیم صاحب, ان کا بھی یہی سوال تھا, نہیں ملا تو کیا کرنا صوفی صاحب؟ میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں, بیعت تو ہونا ہی ہے, ہر حالت میں ہونا ہے, پیر تو بنانا ہے, ہر حالت میں بنانا ہے. اگر ایسا کامل پیر آپ کے شہر میں نہیں ملتا, دوسرے شہر میں تلاش کرو, تیسرے شہر میں تلاش کرو, تلاش کو جاری رکھو. اس کے بعد بھی اگر نہیں ملا تو ایک آخری بزرگوں نے یہ فرمایا, خصوصاً میرات العارفین کا مطالعہ کیجیے آپ, اس کا صفحہ میں بھول گیا, اس میں اس کا جواب ہے کہ اس وقت ہر نماز میں اللہ کی حضوری میں اس بات کو پیش کرو, دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار مجھے کامل پیر عطا فرما جس کے قدموں میں میں اپنی جان نثار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنے گا اور تمہیں بشارت ہوگی, اور جو شکل تمہیں دکھائی جائے گی وہ تمہارے لیے کامل پیر ہوگا, بولے تمہارے لیے کامل پیر ہوگا. ایک پیر صاحب نے اس سے چار مہینے پہلے جب میں آیا تو مجھے انفرادی سوال کیا تھا, انہوں نے انفرادی, بولے صوفی صاحب میں سب کے سامنے نہیں پوچھتا, میں آپ سے